الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الباس والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وحب صدر پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سے تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ مشائخ کرام، علماء کرام، اپنے حلقے اور اپنے ماحول کی مقتدر شخصیات، تمام عاشقان مصطفیٰ، اور اس شب میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذکر اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی ہوئی عطا کی ہوئی تعلیمات کی سمجھ اور فہم حاصل کرنے والے تمامی حضرات، میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل و کرم سے رمضان شریف کا یہ مبارک و مقدس مہینہ ہمیں نصیب ہوا اور ہم جیسے ناتواں، کمزور، مفلسوں کے لیے جو نیکیوں سے آری اور خالی ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کے توسط سے یہ مبارک رات عطا فرمائی اور پھر محض اپنی توفیق سے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا اور محض اپنے توفیق سے ہمیں اپنے ذکر کی تعریف اور اس کی توفیق عطا فرمائی اور محض اپنے ذکر سے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم اپنے ہنگامہ زندگی سے وقت نکال کر اس کے دین کی تعلیم کو حاصل کرنے اور پھر اس کی بندگی کے تقاضے کے ساتھ ساتھ بندگی کے معراج جو ہے اس کی بارگاہ میں مناجات کرنا، التجا کرنا، اس سے عفو و کرم کے سوال کرنا، اپنی کوتاہی اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے، گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑنا، التجا کرنا، اپنے اور اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں کی مغفرت کے لیے اس کی بارگاہ میں ملتجی ہونا، یہ سعادت محض اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی۔ یا اللہ، جب تیری فضل سے ہمارے قدم یہاں سے اٹھ کر آئے اور یہاں جمع ہوئے اور یہ اجتماع منعقد کرنے کی سعادت اور حاصل ہوئی اور بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی، تو یا اللہ، جب اس حد تک تو نے ہمیں اپنی رحمت کے قریب کر دیا ہے تو اس شب میں ہم سے راضی ہونے کا مجدہ بھی ہم گناہگاروں کو عطا فرما دیں۔ اور ہمارے اور ہمارے بڑوں کے اور ہمارے چھوٹوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو مولا کریم اپنے فضل سے درگزر فرما. کوشش کرتے ہیں استطاعت کے ساتھ تیرے خوف اور تیری ذات سے جو ایک تعلق ہے اس کو نبھانے کا, لیکن مولا کریم نفس شیطان ہے, خواہشات کے چنگل میں آ جاتے ہیں, لیکن تیری رحمت ہے کہ تو نے پھر وجوہ کی توفیق ہمیں عطا فرمائی ہے, انابت و توبہ کی تو نے توفیق عطا فرمائی ہے. تو ہمارے سخت دلوں کو نرم فرما اور تیری ذات کی حقیقت سے آشنا فرما, تو ہی مالک برحق ہے, اس حقیقت سے آشنا فرما. یہ تکبر, یہ نخوت, یہ انا, یہ چودراہٹ جو ہم نے ایک رعونت, ایک جھوٹا خول اپنے اوپر چڑھایا ہے, اس سے جان چھڑا کر مولا کریم ہم کیا ہیں اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی, اور ہم تجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس حقیقت کو جاننے کی, اور یہ تمام منازل ہمیں عطا فرما. حضرات گرامی, آج کی یہ مبارک شب جسے مناسبت ہے اس مقدس شب کے ساتھ کہ جسے قرآن مجید فرقان حمید نے لیلۃ القدر قرار دیا ہے, کہ یہ عظیم شب کہ جس میں ایک رات کی عبادت اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اس کے محبوب کی امت ہونے کے صدقے 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر ہے. ایک تو ہر وہ چیز عبادت قرار پائے گی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, چاہے کوئی شخص مصلی پر ہو, چاہے کوئی تسبیح پر استغفار و تحلیلات کر رہا ہو, چاہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی امید کو دل میں رہ کر اس شب اس کی بارگاہ میں ملتجی ہو زبان حال سے, یا پھر ایسے اجتماعات کہ جس میں علم دین سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے, اور آج کی شب سے اپنی طبیعتوں کو برنگختہ اور تازہ کرنے کے لیے یہ سارے اجتماعات جو ہیں اور یہ ساری کیفیات جو ہے وہ عبادت کی کیفیات ہیں. میرے دوستو, سب سے پہلی چیز توبہ اور دعا سے پہلے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت مطہرہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات گرامی پر اگر ہو تو پھر وہ امید اور خوف کے ساتھ ہو, کیونکہ ہم ایک محدود وقت کے لیے یہاں پر موجود ہیں, اور پھر بہت جلدی یہ سارا فسانہ ختم ہو جائے گا, اور پھر اس حقیقت منزل کی طرف میں اور آپ بڑھیں گے جس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں. جو اس وقت ہے یہ صرف ایک فسانہ ہے ہمارے لیے, ایک سراب کے مانند ہے, اور اصل زندگی قبر سے شروع ہو جائے گی, اور وہاں پر وہی چیز اجر و انعام کا باعث بنے گی کہ جس کی تیاری میں نے اور آپ نے یہاں پر کی ہے. لیکن اس میں گھبرانے کی بات نہیں, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے دائمی زندگی کا عرصہ بڑھا دیا ہے اور عارضی زندگی کا عرصہ بہت مختصر رکھا ہے. اس نے امتحان کا دورانیہ بہت کم رکھا ہے اور انعام کا دورانیہ اتنا ہے کہ اس کی انتہا ہی نہیں. مجھے بتائیے, اگر 60-70 سال کی زندگی ہمارے لیے انعام کی ہوتی اور اس کے بعد سزا کی ہوتی تو الیاذ باللہ حال کیا ہوتا, کہ کتنی بڑی پریشانی ہوتی کہ جناب کہ جس کے بعد اس کام کا اختتام ہی نہیں ہے. لیکن اس دنیا کو اللہ نے امتحان گاہ بنایا ہے, ماں کی گود سے قبر تک پہنچنے تک یہ ایک امتحان کی صورت ہے, لیکن کتنی جلدی طے ہو جاتی ہے 20 سال میں, 25 سال میں, 50 سال میں, 60 سال میں, 70 سال میں. لیکن جب اس پر انعام مرتب ہوتا ہے تو وہ کھربوں اربوں سالوں سے زیادہ کی زندگی ہوتی ہے. تو یہ کتنا سستا سودا حضور کی نسبت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا. ہم ذرا اس پر غور کریں کہ تھوڑا انتظار کرنا اور ہمیشہ کے مزے اڑانے ہیں, تو اس میں پریشانی کیا. اس نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. قید خانہ مومن کے لیے کس اعتبار سے ہے؟ کوئی ہم جیل کے اندر ہے نہیں, قید خانہ اس مطابق سے ہے کہ ہمارے اوپر پابندیاں ہیں. امتحان گاہ میں جب آپ پہنچتے ہیں قلم کاغذ لے کر تو پابندی ہوتی ہے, ادھر نہیں دیکھنا ہے, ادھر نہیں دیکھنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے. اور اس پابندی کو جو بندہ اختیار کرتا ہے اور پیپر پر آئے ہوئے اس سوال کی طرف مکمل طور پر توجہ کرتا ہے اور اس کے جواب کو لکھ دیتا ہے, تو پھر اس اٹھنے کے بعد باہر نکلے کے بعد جب کامیابی ہوتی ہے تو پھر باغوں کی سیر ہوتی ہے, مزے ہوتے ہیں, ترقیاں ہوتی ہیں, لذتیں ہوتی ہیں. تو فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, دیکھنا وہ ہے جس کا ہم نے حکم دیا ہے, کھانا وہ ہے جس کا ہم نے حکم دیا ہے. اسی کو دیکھیں گے جو ہماری طرف سے اجازت ہوگی, اس کو نہیں دیکھیں گے جس کی ہماری طرف سے اجازت نہیں ہوگی. کھائیں گے وہی جس کا حکم ہم دیں گے, وہ نہیں کھائیں گے جس کا حکم ہم نہیں دیتے. وہی کرو گے جو ہم نے حکم دیا ہے. اور کافر وہ شتر بے مہار ہوتا ہے, وہ جدھر چاہے منہ ڈالے, اس کی آزادی محدود ہے اس لیے اس کو دنیا دے دی گئی ہے, اور مسلمان کی آزادی لامحدود ہے اس لیے اس کو آخرت دے دی گئی. اس کو ذرا قریب آ کر اگر آپ دیکھیں تو دین کی حقیقت اور عبادت کی لذت جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو سکتی ہے. کافر کے لیے جنت یعنی آزادی جو ہے وہ محدود رکھی گئی ہے, جہاں اس کی سانس نکلی تو اب بربادی ہے اس کے لیے, اور کب تک بربادی؟ ابد الآباد تک. کوئی خربوں اربوں اس کو خربوں سے ضرب دے, اس کو پھر خربوں سے ضرب دے, اس کو پھر خربوں سے ضرب دے, سارے حساب کتاب ختم ہو جائیں گے لیکن اس کی بربادی کا عرصہ ختم نہیں ہوگا. اور مومن کے لیے یہ سارے عرصے زمانے حساب کتاب ختم ہو جائیں گے, انعام کا عرصہ اس کے لیے ختم نہیں ہوگا. تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ کیفیات میرے دوستوں پیدا فرمائی ہے. اور ایک بات میں اور عرض کروں آپ کے سامنے, اپنے آپ کو عبادت میں اور آپ میچور کرتے ہیں دین کے لیے, جس چیز کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا, جس چیز سے منع کا حکم دیا, دراصل وہ پابندی نہیں, وہ زندگی کا اصل حسن بھی ہے. سبحان اللہ, دیکھیں کتنی دوہری در دوہری نعمتیں اور رحمتیں ہیں, یعنی اس پابندی میں بھی رحمت ہے, اس پابندی میں بھی رحمت ہے. اگر ماں باپ کے حقوق کا پابند کیا تو بتاؤ گھر کتنا خوشحال ہوتا ہے, بچوں کے ماں باپ کو ان کی پابندی ملایا تو پھر اولاد کی تربیت کتنی اچھی ہو جاتی ہے, پڑوس کے حقوق سکھائے تو محلے کتنے اچھے ہو جاتے ہیں, اشار و قربانی دکھائی تو معاشرت کی زندگی کتنی اچھی ہو جاتی ہے, صبر و شکر کا درس دیا تو دل و دماغ کتنا مطمئن ہو جاتا ہے. تو دراصل وہ صورتن پابندی ہے, اصل میں یہ بھی رحمت ہے, اصل میں یہ بھی رحمت ہے. اگر آپ دیکھیں ماں باپ کا ادب چھوڑے تو دل کو سکون لا کر دکھا دے ذرا مجھے آپ, بچوں کی تربیت شفقت سے چھوڑے سکون لا کر بتا دیں آپ, نعمتوں پر شکر نہ کرے دل کو سکون دلا کر بتا دیں آپ, سختی میں صبر نہ کرے سینے کو قرار کرا کر دکھا دیں آپ, خود غرضی چھوڑ کر کسی غریب کی امداد و نصرت کے لیے اشار کر لیے جذبہ دین دکھاتا ہے اس کو چھوڑ دیں آپ, دماغ کو سکون کی طرف لا کر بتا دیں آپ, دراصل یہ پابندی نہیں, یہ اصل سکون کی طرف بڑھانے والی چیز ہے. تو شریعت کی پابندی جو ہے وہ اصل میں پابندی نہیں ہے بلکہ وہ اصل دل و دماغ کا سکون ہے. کیونکہ کیا پابندی ہے؟ رب کی عبادت کرو, رب کی عبادت کرو. مجھے بتاؤ جب رب کی عبادت کرتا ہے بندہ, عقل میں عرض کروں, اور کسی کے آگے جھک جاتا ہے, اس کو اس ایک کو اپنا بڑا مانتا ہے, تو اس میں کتنا اطمینان ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بندہ اپنے اوپر کسی کو مانے نا, اس کے اندر اللہ نے ایک سرشت رکھی ہے کہ میں کسی کے اوپر ہوں اور میرے اوپر کوئی ہے, یہ بیلنس ہے اس کے اندر. اگر وہ اپنے آپ کو سب سے اوپر رکھتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے, متکبر لوگ اس سے بھاگ جاتے ہیں, اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں, اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے. اگر کوئی اس کو ہنس کر نہ دیکھ لے تو پریشانی, ہنس کر دیکھ لے تب پریشانی, یعنی تعفن ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو اللہ نے جو یہ نظام ہمارے لیے بنایا ہے کہ ایک خدا کو بڑا مانو, دراصل یہ بھی رحمت ہی ہے. نفسیاتی طور پر پرسکون رہنے کا ایک حل ہے. قرآن نے اس کو بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا, فرمایا دیکھو اس زمانے میں غلاموں کی مثال ہوتی تھی نا, غلام یعنی جب جہاد فی سبیل اللہ ہوتا اس سے پہلے سے, اسلام نے تو غلامی کے نظام کو ختم کیا, اسلام نے غلامی کے نظام کو, کیونکہ اس دور میں غلامی کا نظام چلا ہوا آیا تھا تو اسلام نے اس کو ترتیب سے ختم کیا. دیکھو اسلام کی ہر عبادت کے اندر جہاں صدقہ ہے وہاں غلام آزاد کرنے کی بھی شرط ہے. تو اس قدر فضیلتیں غلام آزاد کرنے کی لگائی ہے تاکہ انسانیت کو اپنی اصل صورت میں آزادی نصیب ہو. ایک بات یہ ہے. لیکن پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جناب اگر کوئی مسافر آپ کے علاقے سے گزر رہا ہے اور آپ چودھری یا طاقتور ہے, پکڑ لیا آپ نے اس کو, بس غلام بنا لیا اور اس کو اپنے قید و بند میں رکھ لیا. اب وہ نوکر بن کر آپ کے پاس ہے, اس کو طے کر لیا کہ بھائی 10 لاکھ درہم لاؤ گے تو میں تمہیں اعراب کر دوں گا, کاتب بنا لیا, چلو کہ اب کتابت کر لو میرے ساتھ, یا میں مر جاؤں گا تو پھر تم آزاد ہو, ایسے آزاد نہیں ہو. آپ کو پکڑا, آپ آزاد آدمی تھے, آپ کو آپ اس کے محلے کے قریب سے گزرے, پکڑ لیا آپ کو, جس طرح آج کا ایک غلیظ ترین طریقہ اغوا برائے تاوان کا چل رہا ہے. اللہ رب العالمین جل والا اس سے اس ملک کو محفوظ فرمائے. یہ زمانہ جاہلیت کی وہی بدترین صورت ہے, بدترین صورت ہے کہ کسی بھی آزاد شخص کو پکڑ لیا جائے, پھر اس کو پیسے کا مطالبہ کیا جائے. لیکن اس میں صورت یہ تھی کہ غلام بنا کر رکھا جائے, اور پھر ایسا ہوتا تھا مثال کے طور پر ایک بندے کو پکڑ لیا, اس کی قیمت 1 لاکھ روپے لگائی مارکیٹ کے اندر, وہ جسمانیت کے اعتبار سے لگتا تھا کہ جناب یہ کام کاج کرے گا. تو دو بندے آ گئے, انہوں نے کہا جی 50,000 لے لو, ہم دونوں کو دے دو. اب وہ غلام دو میں بٹ گیا, غلام جو ہے وہ دو میں بٹ گیا کہ دن میں اس کے پاس کام کرے گا اور رات میں اس کے پاس کام کرے گا. تو قرآن نے اس دور کے مطابق مثال دی, فرما دیکھو ایک غلام ایک ہی آقا کے پاس رہتا ہے تو اس کو سکون ہوتا ہے کہ جناب اسی کا کام کرنا ہے, اور ایک غلام ہے کہ جب دو چار میں بٹھا ہوا ہے تو پریشانی کے حال میں. تو یہ کفار کو کہا گیا کہ ایک خدا برحق کی بندگی کے نیچے آ جاؤ. یہ اپنے قریب کے غلاموں کو دیکھو, یہ ان کے حق چار چار میں بٹے ہوئے ہیں تو یہ نفسیاتی طور پر پریشان ہیں, ایک کے تحت آتے ہیں تو نفسیاتی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں. تو ایک خدا کی عبادت جو ہے زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, ایک خدا برحق کی عبادت کرنا یہ شریعت کا تقاضا بھی ہے اور نفسیاتی اطمینان بھی ہے. تو یہ آپ دیکھیے, تو شریعت مطہرہ نے جو حقوق رکھے ہیں اپنی طبیعتوں کو بیدار کریں, یہ کوئی گھبرانے کی بات بھی نہیں ہے. یہ تو سراسر جو حقوق بیان کیے ہیں وہ حقوق دراصل اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمارے لیے اطمینان اور راحت کے لیے رکھے. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ مومن کو جو عبادت کا درس دیتی ہے تو وہ عبادت صرف مصلی تک نہیں لیتی, اس کی معاشرے تک جاتی ہے. وہ صرف مصلی تک اپنے رب کے حکم کا پابند نہیں رہتا, بلکہ رب یہ کہتا ہے جس طرح مصلی پر میرے سامنے جمع ہے اسی طرح میرے حکم سے میرے بندوں کے آگے بھی خدمت کے لیے کھڑا ہو جا. تو عبادت کا یہ بیلنس جو اسلام ذکر کرتا ہے, میں اس پر جملہ کہہ کر آگے جانا چاہتا ہوں کہ ہماری عبادتوں کا اثر جو ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہماری معاشرت کی صورت میں آنا چاہیے, اور وہ کیا ہے, صبر کی صورت میں ہے, شکر کی صورت میں ہے, ایثار و قربانی کی صورت میں ہے, امانت و دیانت کی صورت میں ہے, عدل و انصاف کی صورت میں ہے, وہ سچ و صداقت کی صورت میں ہے. نمازی بہت بڑھ گئے, نمازی بڑے بن گئے لیکن کم تولتے رہے, تو یہ خود کو خوش کرنا تو آسان ہے کہ بڑے اچھے مسلمان ہیں لیکن رب کریم کی بارگاہ میں اس کی نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں, کیونکہ نماز اگر پڑھی ہے کس رب کی پڑھی ہے تو اس کا نتیجہ کیوں نہیں آیا. ٹھیک ہے, اگر اللہ رب العالمین جل وعلا کی بندگی کا اقرار کیا ہے تو پھر اس کی رضا کے لیے صبر آنا چاہیے, پھر سارا مطمع نظر اس کی طرف ہونا چاہیے, سارا مطمع نظر اس کی طرف ہونا ہے. رکنا بھی اس کے لیے ہے, چلنا بھی اس کے لیے ہے. اس کے لیے رکنا یہ صبر ہے, اس کے لیے چلنا یہ شکر ہے. تو لہذا ہماری نظام زندگی کے اندر یہ چیزیں آنی چاہیے. اور ایک بات میں آخر میں عرض کر دوں, جو اس وقت ہم نے اپنے شہروں کو تباہی کی طرف کیا ہوا ہے ٹریفک کے نظام کو, بالخصوص جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے تو ہم پر جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اگر کوئی ریکارڈ کر کے ہمیں دکھا دے تو شاید ہم لوگوں کے سامنے سر بھی نہ اٹھا سکیں. سڑکوں کا جو حال ہوتا ہے, جو معاملہ ہوتا ہے, دراصل یہ ہم دھوکے میں ہیں, عبادت ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اور زندگی کا میٹر تیزی سے گزر رہا ہے, اور یہ تھوڑی سی دمک ہمارے اندر بہت بڑی تباہی کو کھڑا کر رہی ہے. جس طرح حضور نے فرمایا نا کہ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم کتنے شوق سے بیٹھے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے لیکن ہم بے ڈھنگے ہو جاتے ہیں. ہم بے اعتدال ہو جاتے، ہم سمجھتے بس یہ جم کر بیٹھ گئے نا بس مغفرت ہو گئی. نہ نہ نہ، ابھی تو سبق شروع ہوا ہے، اس کا اثر لوگوں پر نظر آنا چاہیے، اس کا اثر پڑوس میں نظر آنا چاہیے، اس کا اثر محلوں میں نظر آنا چاہیے، اس کا اثر. جب ایک آدمی سے پوچھا گیا آٹا کتنا روپے کلو ہے تو کہا جی مثال کے طور پر 20 روپے ہیں، تو وہ جعلی نوٹ نکال کر نہ دے، صحیح نوٹ نکال کے دے، اور وہ اس میں بھوسا نہ بھرے، وہ اس کو پھر آٹا ہی دے. تو یہ جو اجتماعات کے اندر ہم جمع ہیں، ہم نے ایک سنیاسی مذہب سمجھ لیا اسلام کہ پورا سال ملاوٹ کرے، پورا سال معاشرت اور اخلاق کو تباہ کرے، بڑی رات آ گئی مسلح لے کے بھاگنا شروع ہو جائے. اور بعید نہیں، ایک ہمارا ڈرامہ عید کے دن بھی بڑا زبردست ہوتا ہے. یہ شرمندگی سے سمجھنے والی بات کہ ہماری زندگی کا میٹر تیزی سے قبر کے قریب جا رہا ہے اور ہم کس بہرا روی پر، ہم عبادت میں مچور اور سنجیدہ کیوں نہیں ہو رہے. اور یہ سنیے، یہ خطرناک چیز ہے وقت نزا کے وقت. یہ جو ہم نے دو رخی اور ڈبل پالیسی اختیار کی ہے کہ مسجد میں خدا کی مانو، باہر اپنی مانو، یہ جو ڈبل پالیسی ہم نے اختیار کی ہے، یہ نزا کے وقت بڑی خطرناک ہے. نزا کے وقت ایمان لے جانا ان کا کام ہے جو باہر بھی اللہ کے لیے ہوتے اور اندر بھی اللہ کے لیے ہوتے. اور میرے دوستو، مجھے اور آپ، ہمارے ہوش اب روشن اور ہمارا دماغ روشن ہو جانا چاہیے. اس گرمی میں کتنوں کے لاشیں اٹھیں، اللہ ان مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو اچھے کفیل مہیا فرمائے. تو یہ ڈبل پالیسی جو ہے، یہ ہم نے ختم کرنی ہے کہ ہم آپ عید کے دن، ہماری ڈبل پالیسیاں دیکھیں بڑی عجیب ہوتی ہے کہ ہم عید کے دن مسلح لے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، عید کے دن مسلح کندھے پر رکھ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ظہر کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اگر کسی امیر شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں نہ پہنچے تو یہ دین کا سب سے بڑا نقصان ہم سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی غریب مر جائے تو اس کے وہاں نظر نہیں آتے. تو یہ ڈبل پالیسی کیوں ہے؟ جب کام اللہ کے لیے ہے تو پھر سب کے لیے ہے. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ نصیحت نہیں، میں کوئی مرشد نہیں کہ آپ کو نصیحت کروں، میں آپ کی طرح ایک عام آدمی ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈبل پالیسی ختم کرنی پڑے گی اس وقت کے لیے جب ہمارے ایمان کی سند کے اوپر دستخط کرے گا فرشتہ. یہ جو سرٹیفکیٹ ہم نے تیار کیا ڈائری کی صورت میں، پگڑی کی صورت میں، نماز کی صورت میں، نزا کے وہ فرشتہ اس پر دستخط کرتا ہے، اور اس وقت تک یہ متن موجود ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں اور موت کا جب وقت آیا تو کاغذ اٹھایا تو عبارت اس پر صاف تھی. تو فرشتہ بھی پوچھے لکھا کیا ہے جس پر دستخط کرے. تو نزا کا وقت یہ بہت خطرناک وقت ہے. یہ ان کے لیے آسان ہے کہ جن کے عملوں میں منافقت نہیں، جن کے اندر ڈبل پالیسیاں نہیں. لہذا میرے دوستو، یہ اجتماع محض اس حال تک محدود نہیں ہے، اس کے اثرات ہمارے گھر میں نظر آنے چاہیے، اس کے اثرات نیکی کی صورت میں ہمارے گھر میں نظر آنے چاہیے، اس کے اثرات محلوں میں ہمارے امن و سکون نظریں غیر محرم کے سامنے جھکی ہوئی ہوں. نکل پر بیٹھ کر غیر محرموں کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا اس حرام عمل سے نجات ہو. محلے کے اندر ہمارا عمل ہر انسان کے لیے تحفظ اور اس کے درد کو محسوس کرنے والا ہو. ایک آسان سی مثال میں دیتا ہوں، کوئی گپ پاگل نہیں اور نہ میں کوئی جاہل شخص ہوں اس حوالے سے. الحمدللہ میں آپ کے سامنے ایک پڑھی لکھی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں تہذیب سے نعمت کے لیے، کہ جب یہ سگنل ٹریفک کا جو ہے، جب یہ ریڈ آن ہو جاتا ہے تو کیا ہی مزہ آئے کہ ہم اپنی گاڑی کو روک دیں اور دوسرے کو کہیں آپ کے جانے کا وقت ہے، اور پھر دوسرا شخص جب ہمارا سگنل آن ہو جائے تو دوسرے شخص کو چاہیے کہ پھر وہ اس اظہار اور برداشت کا ثبوت دے کر کہے کہ یہ آپ کے جانے کا وقت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹریفک کے نظام پر ایک دن آپ عمل کر کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیے نمازیں پڑھی تھی پچھلے کے مقابلے میں اب اس میں کتنا مزہ آیا ہے. کیونکہ معاشرت ہماری عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. معاشرت، یہ سڑک، یہ مزاج معاشرت کا جو ہے، یہ اللہ کے حقوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر وہاں پر پامال ہوگا عبادت کا ذوق اڑ جائے گا، لذت اڑ جائے گی. لہذا آج کی یہ اجتماع مغفرت کے لیے تو ہے، لیکن اس کے لیے مغفرت کا مجدہ سنایا جاتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بھی نیک بنتا ہے اور اس کے بندوں کے بارگاہ میں بھی نیک بننے کا طرفدار ہو جاتا ہے. ایک بات اب میرے دوستوں میں آگے چل کر بات کرنا چاہتا ہوں ایک اور نقطہ خاص طور پر. یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل قلاش اور فقیر ہیں اور وہ پریشان ہے کہ شاید ہم بہت بڑے گناہگار ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. ایک وہ ہے کہ اگر وہ مٹی بھی خریدتا ہے تو سونا بن جاتا ہے, وہ اس خوش رہی ہے کہ شاید میں للت القدر کے اجتماع میں گیا تھا اور میرا کام ہو گیا ہے. تو یہ بات سنیے, حقوق اگر ادا کر رہا ہے تو یہ امید رکھی جا سکتی ہے, ورنہ جو پسپائی اور پسماندگی کے اندر ہے وہ بھی اس وقت آزمائش کی چکی کے اندر ہے. اور جو ترقیوں کے درجے عروج کر رہا ہے اس کو دے دے کر آزمایا جا رہا ہے, اس کو اس طریقے سے امتحان میں جکڑا جا رہا ہے, اس کو اس طریقے سے امتحان میں جکڑا جا رہا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی, صحابہ کرام میں بہت بڑے تاجر تھے, وہ بہت بڑے بزنس مین تھے. ان کے گھر میں شام, مصر, یمن, افریقہ کی, کیونکہ اس دور میں یہ ترقی یافتہ علاقے تھے, اس کی ہر چیز ان کے گھر کے اندر موجود تھی. ایک دن وہ مجمع میں رونے لگے, پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے اس لیے کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ سونا بنتی, اتنی فراوانی ہے. تو فرمایا اللہ کا انعام تو ہے. اب جملہ سنیے ہمارے اکابر کی فکر کا. فرمایا مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ جتنی نیکیاں میں کر رہا ہوں نماز کی صورت میں, غریبوں کو کھانا کھلانے کی صورت میں, بیواؤں کی سرپرستی کی صورت میں, اپنا جو مال میں تجارت میں کما رہا ہوں اس کو غریبوں پر لگا رہا ہوں اور مال اس پر چار گنا زیادہ آ رہا ہے, تو میں گھبرا یہ رہا ہوں کہ جو نیکی کر رہا ہوں اس کا اجر صرف دنیا میں ہی تو نہیں مل رہا مجھے, کیا آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا؟ تو یہ ہمارے اسلاف کی فکر ہے, یعنی جو میں نے نیکی کی ہے اس کو بس دنیا میں دے کر ہی ختم کر دیا جا رہا ہے, آخرت میں کچھ نہیں ہے. تو وہ دھاڑے مار کر رونے لگے. اللہ رب العالمین, پرندہ اور فکر کی معراج یہاں تک جاتی ہے کہ اگر نہیں ہے تو اس پر بھی پریشانی یہ ہے کہ جناب یہ آزمائش ہے, اور ہے تو اس پر بھی پریشانی کہ یہ آزمائش ہے. جس کو تھکایا گیا اور جس کو پریشان کیا گیا وہ کہے ہائے میں مر گیا, ہائے میں تنگ ہو گیا. اللہ فرماتا چیخنے کی کیا ضرورت ہے, تجھے اپنی بدکاریاں یاد نہیں ہے؟ واویلا کر رہا ہے, چیخ رہا ہے, مظلوم بن رہا ہے, تجھے اپنی برائیاں یاد نہیں؟ فرما وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے نا, یہ تمہارے ہاتھوں کو کرا دھرا ہے. تو نے لوگوں کے بارے میں کیا سوچا, تو نے اپنے بارے میں کیا سوچا, ہمارے حقوق کے بارے میں ساتھ کیا سوچا؟ فرما یہ تو کچھ نہیں ہے, ابھی تو صرف روٹی کھینچی ہے تجھ سے. ویا فلان کسی, تیرے تو بات بدکاریاں ایسی ہے کہ تجھے زمین میں گاڑ دیا جائے, اس سے کئی گنا بڑے گنا وہ ہیں. ویا فلان کسی, وہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر ہم ایسی معاف کر دیتے ہیں. وہ تو ہم نے ویافو ان کثیر, وہ تو ہم نے ایسی معاف کر دیے ہیں. تو فرمایا یہ جو جذباتیت ہے, یہ جو رغونت ہے, اس پر توجہ کرو کہ یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا. ایک بات اب اس کو تھوڑا سا میں آگے لے کر چلتا ہوں, جس کو دیا گیا اس کے لیے پریشانی کیا ہے, یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے دیکھ لیا, صحابی رسول ہے, جنتی ہیں, وہ جنتی, ان کے لیے حضور نے بشارت میں جنت کی عطا فرمائی ہے. بولی سبحان اللہ. لیکن ان کا جملہ سن کر یقین کی, جب سے میں نے پڑھا ہے تو گناہگار ہونے سے میری طبیعت بڑی بے چین ہے کہ اگر یہ عروج مل رہا, یہ عزت مل رہی ہے تو یہ ایسا تو نہیں کہ قبر میں کچھ بھی نہیں, جو ہے سب دنیا میں دے دیا گیا, اللہ ہو, اور مرنے کے بعد پتا چلے کہ جناب جو تیرے لیے اجر تھا وہ دنیا میں دے دیا گیا. مثال کے طور پر کیسے, وہ حدیث جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے, ایک مولوی صاحب کو پکڑ کے لایا گیا جنت میں, آئے فرشتے لے کر آئے, اللہ سے کہا یا اللہ یہ آئے ہیں, اللہ نے فرمایا اٹھا کے جہنم میں پھینکو ان کو. وہ کہنے لگے یا اللہ پوری زندگی منبر واس سجائی, تقریریں کی, کتابیں لکھی, مناظرے کیے, تیرے دین کو آگے بڑھایا, رات کو سویا بھی نہیں, دن میں اتنی مصروفیت کے لوگ مجھ پر کرتے ہیں, ہائے حضرت آپ دین کا کتنا کام کر رہے ہیں. تو یا اللہ ایسا, اللہ نے فرمایا جن سے تو تعریف چاہتا تھا تو دنیا میں تیرے بڑے بڑے اشتہار بھی لگ گئے, تیرے چاہنے والے بھی ہو گئے, تیرے معتقد بھی ہو گئے, تیری واہ کرنے والے بھی ہو گئے. تو جن سے اجر چاہتا تھا بتا دنیا میں تیرے بلے بلے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہ ہوئے. تو کہا تو دنیا میں چاہتا تھا مل گئے, اب ہمارے لیے تو نے کچھ کیا نہیں ہے, تو سیدھا جہنم میں جاؤ, ہمارے پاس کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کتابیں تو نے اس لیے لکھی تھی کہ لوگ کہ واہ کیا استدلال ہے, کیا مضبوط علم ہے. یہ گفتگو سنیے کی تو لوگ انگراہ ہے کیا لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں یہ اشتہارات اور یہ تیرا بظاہر لباس سے سنیے تھا کہ تو لوگوں کے سامنے یہ جتلانا چاہتا تھا کہ جب میں آؤں تو لوگوں کے دلوں پر چھا جاؤں, کثرت میرا حلقہ بڑھ جائے, ہر طرف میری واہ ہو, ہر شخص جھک کر سلام کر رہا ہو, ہر شخص ستائش جملہ کہہ رہا ہو, وہ میرے بچوں کے لیے بھی شفیق ہو, وہ میرے آپ کے لیے بھی شفیق ہو. اللہ نے فرمایا بتا سب چیزیں تو دنیا میں ملی کہ نہیں ملی, تیرے لوگوں نے ہاتھ بھی چنے ہوں گے, پاؤں بھی چنے ہوں گے, اشتہارات بھی تیرے لگ گئے ہوں گے, تیرے علم کا غلغلہ بھی ہو گیا ہوگا, اور لوگ تیرے اور تیرے بچوں کی فرمان برداری کے پابند بھی ہو گئے. کہاں کہ اتنا ہی تو نے سوچا تھا وہ مل گیا, ہمیں کبھی یاد رکھا تھا, اس کتاب کو لکھتے وقت میں تجھے کبھی یاد تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب نرجو رحمتک و نخشی عذابک, وہ گفتگو کرتے وقت میں تجھے کبھی یاد تھا, وہ لوگوں کے ملنساری کے وقت تجھے اپنی پارسائی یاد تھی, وہ رات کے گناہ یاد نہ تھے, وہ چھپ کے گناہ یاد نہ تھے, میں کبھی یاد تھا. تو جو تُو نے کیا ہم نے کوئی رکھا نہیں, سب تجھے دیکھ لیا, جہاں کے لیے تُو نے مانگا تھا وہاں کے لیے دے دیا, یہاں کے لیے تُو نے کچھ مانگا ہی نہیں تھا تو یہاں کے لیے کہاں سے آتا؟ فرما اٹھا دے جہنم میں پھینکو. ایک سیٹ صاحب کو بلایا جائے, فرشتے کہیں گے مولا یہ آیا ہے, فرما اس کو اٹھا کے بھی جہنم پھینکو. وہ چیخ پڑے گا مولا میں افطاریاں کرواتا, میں روزے رکھواتا, میں مسجدیں بناتا, میں مدارس میں دیتا, زندگی بھر میں مزدوروں کی طرح کام کرتا اور پیسہ تیرے دین کے نام پر لگاتا, اگر مجھے پتا چل جائے فلاں جگہ پر دین کو ضرورت ہے میں دوڑے دوڑے تیرے دین کی طرف چلا جاتا, فلاں جگہ ایک مفلس اور غریب موجود ہے میں اپنے غلاموں کو خادموں کو مزدوروں کو اس کے پیچھے لگا دیتا, مجھے جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب تو جیب سے پیسہ دیتا تو تیری نیت یہ ہوتی کہ بس لوگ یہ کہیں یار دیکھو ایسا آدمی ہونا چاہیے ہے کہ دیکھو کیسے سخی بادشاہ ہیں, کیسے دے رہے ہیں. یعنی مراد یہ ہے یہ نیت کرنا بری نہیں ہے, یہ تو اللہ خود ڈالتا, اپنی عزت کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو کام خدا کا ہے وہ خدا کرے گا, جو تمہارا ہے وہ تم کرو گے. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو, ہمارے سیٹوں کو اور ہمارے کچھ لوگوں کو عزت کی پڑی پرواہ ہوتی ہے. تو میں اور آپ سب ان میں شریک ہیں, کس پر ہم تنقید نہیں کر رہے, ایک تجزیہ کر رہے ہیں اس پر. غلطی کہاں سے رکھتی ہے کہ جب کام ہم اپنی عزت کا سر لے لیتے, بس میرا نام ہو جائے میری عزت خراب نہ ہو جائے, ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ خدا کے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے یا فائدہ پہنچ رہا ہے. کہتے بس ابھی چپ ہو جاؤ ابھی بولنے کا وقت نہیں ہے. میں نے کہا ابھی بولنے کا وقت نہیں ہے, خدا کے دین کو نقصان پہنچ رہا تو پھر کب بولنے کا وقت آئے گا؟ کہتے چپ کرو یہ اپنا معاملہ نہیں ہے, اپن بعد میں دیکھیں گے. میں نے ایسے شرٹوں کو خدا لٹکائے گا, ایسے ملا لٹکائے جائیں گے, ایسے مجاہد لٹکائے جائیں گے جن کی نیت کا پہلا کانسیپٹ ان کا ہوتا ہے میری عزت رہ جائے, میں بچ جاؤں, میرے معاملہ ہو جائے. فرمایا جائے گا کہ اس کو کہ تو دنیا میں یہ ساری چیزیں چاہتا تھا نا کہ تو زیادہ کھلائے اور حلقوں میں تیرا نام ہو, تو دیکھ ہم نے تیرے اجر میں سے کچھ کم کیا نہیں ہے, جہاں کے لیے جتنا مانگا تو جہاں تو جاتا تھا تیرے واہ واہ اور بلے بلے ہوتے تھے سب وہاں مل گیا نا. تو نے یہ نیکی کے کام میں, غریبوں کو کھلانے کے کام میں, اس میں ہمیں یاد رکھا تھا, آخرت کے لیے کچھ سوچا تھا کہ اس پر اجر ملے, نہیں سوچا تو جا یہاں سے. میں نے کچھ ممالک کا نام نہیں لیتا, میں نے دیکھا ایک روپے بھی اگر مسجد میں دیتے ہیں نا ایک روپیہ, تو امام صاحب غلام بن کر جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, ورنہ امام صاحب کی چھٹی ہو جائے گی. قاری صاحب اگر امام صاحب یہ اعلان نہ کرے تو امام صاحب کی چھٹی, اتنا بڑا پرچا ہوتا ہے, حضرات فلاں نے ایک روپیہ دیا, فلاں نے دو روپیہ, فلاں نے دس روپیہ, یعنی ایک ایک دو دو روپیہ. امام میں ایک جگہ گیا جمعہ میں نے پڑھایا تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ یہ فلاں ٹائم پر نماز کھڑی ہوگی لیکن اس سے 15 منٹ پہلے آپ نے یہ ختم کرنا ہے, یہ ہمارے وہاں رواج ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور اخلاق بھی یہی ہے کہ جب آپ میرے میزبان اور میں مہمان ہوں تو میں آپ کی عزت کی پاسداری کروں. اس کے لگ بھگ وقت میں ہم نے گفتگو ختم کی کہ نہ جانے کیا ہوگا. اس کے بعد جو مظلومیت ہم نے دیکھی کہ امام صاحب ایک بہت بڑی لسٹ لے کر کھڑے ہو گئے, فلاں نے ایک روپے دیا, اور واللہ ایک دو روپے سے زیادہ کی بات نہیں, یعنی 50-100 روپے, یعنی کہ کوئی مسجد کا محل کھڑا ہو جائے اور مسجد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے ہر ایک کا. میں نے کہا امام صاحب کسی ایک آدھ کو چھوڑ دیتے تو کہا اگر میں ایکاد کو چھوڑتا تو وہ مجھے محلے میں نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا دل جب تک خوش نہیں ہوتا جب تک مائک پر میں اس کا نام نہ لوں. تو مجھے اور آپ کو تھوڑا سیریس ہونا چاہیے میرے دوست، کچھ سنجیدہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ کب ہوتا ہے کہ میری تقریر کی واہ ہو، میری علمیت کی واہ ہو، میری سخاوت کے چرچے بنے، میری بہادری کے ساتھ، یہ کب ہوتا ہے؟ میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں آپ جیسا انسان ہوں، جب ہمارا سارا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میری عزت بنے. جب بندہ اپنی عزت کی سوچتا ہے تو نیت میں فتور آتا ہے، کیونکہ عزت دینا اور کمانا بندے کا کام نہیں، یہ خدا کا کام ہے. تم اس کی مرضی کے کام کرو، وہ خود تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے گا. اگر بندہ اپنی عزت لوگوں کے دلوں میں بٹھائے، اس وقت وہ حاسد بھی بنے گا، متکبر بھی بنے گا، بخیل بھی بنے گا، ڈرپوک بھی بنے گا، بزدل بھی بنے گا. اور صرف وہ یہ کہے کہ اگرچہ بت ہے جمع کی آستینوں میں، مجھے ہے رسم عزا لا الہ الا اللہ، پھر میں کہوں گا جناب آپ دیکھیے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کے لیے کام کرے گا تو وہ رب برحق اس کے دلوں میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ ہزار سال ہو گئے وہ بغداد میں سو رہے ہیں، لیکن شرق سے لے کر غرب تک اس غوث اعظم کو دنیا یاد رکھ رہے. تو من کان اللہ ہو کان اللہ لہو، جو اللہ کے کاموں کی طرف ہو گیا تو اللہ اپنی خلق کا رخ اس کی طرف کر. تو پہلی بات ہے کہ عزت والے کام کرنے ہیں، لیکن اپنی عزت کی نیت سے نہیں، اللہ کی عزت کی نیت سے، مصطفیٰ کی عزت کی نیت سے، مصطفیٰ کے دین کی عزت کی نیت سے. یہ نہیں کہ میں نے امامہ بڑا خوبصورت باندھ لیا، جبہ بہت اچھا پہن لیا، میں مولوی اور عالم کہلوایا. نہیں، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے، یہ دستار احمد رضا کی امانت ہے، یہ جبہ غوث اعظم کی امانت ہے، یہ داڑھی خواجہ غریب النواز کی امانت ہے. میں کچھ نہیں ہوں، چلتا پھرتا اپنے اکابر کا ترجمان ہوں. اب میں نے ان کی فکر کو عام کرنا ہے تو خدا خود آپ کی عزت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے گا. ہم سے حسد ختم ہو جائے گا، ہم سے ریاکاری ختم ہو جائے گی، ہم سے انتشار ختم ہو جائے گا. اور ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو، سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ تقدیر پر کامل بھروسہ ہو جائے گا. اور جب تقدیر پر کامل بھروسہ ہوتا ہے تو دشمن بھی آپس میں دوست بن جاتے ہیں، دشمن بھی آپس میں دوست ہو جاتے ہیں. تقدیر یہ ہے کہ اگر آپ کے ذریعے مجھے نفع لکھا ہے تو پہنچے گا، اور میرے ذریعے آپ کو نفع ملا ہے لکھا ہے تو پہنچے گا. لیکن اخلاق تو لکھا ہوا ہے کہ جب آپ آئیں تو میں سلام کروں، اور میں آؤں تو آپ سلام کریں، یہ دونوں مشترک ہے. لیکن نفع ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ تو تقدیر کے اندر ہے. اگر میں خدا کے لیے آپ سے ملوں اور آپ مجھے خدا کے لیے ملیں، اور یہ کہیں کہ چلے یہ آئے نہیں آئے، لکھا ہی ایسا تھا، تو وہ تقدیر پر جب منحصر کیا تو نہ میں آپ سے ناراض ہوا، نہ آپ کا کام میں نہ کر سکا، تو آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کے کام ہماری معاشرت میں آنا یہ لازم ہے. ایک بات اب میں چلتے ہوئے اس شب کے حوالے سے ایک ضروری بات یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر غربت پستی کے دن بھی اگر ہم پر آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ہم کا کر، یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا؟ نہیں تو تم کیا، تم پیغمبر کی اولاد ہو؟ تم کیا کسی ولی کامل کی اولاد ہو؟ یہ شکوا تم نے کیسے کی؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ اس نے اتنے حرام کاریاں کی ہے، خدا کی نافرمانیاں کی ہے، اس کے مقابلے میں تو پورا زمین میں دھس جانا تھا تجھے. یہ تو مصطفیٰ کی زمین مقدس کی اور ان کی زبان کی چڑپ کو دیکھ کر رب کریم نے فرمایا کہ وہ یافو ان کسی، تھوڑا بھوڑا جھٹکا آتا ہے. اور بہت سے ایسے ہیں جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر ہم یہ معاف کر دیتے ہیں. اور فرمایا دیکھیے حدیث پاک کے اندر آیا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، فرمائیے تھوڑا بھوڑا بھی ہلایا نا، یہ بھی ڈانٹنے کے لیے نہیں، پاک کرنے کے لیے. دیکھو رحمت بالا ہے رحمت. فرمائیے جو تھوڑا موڑا ہلایا نا بھائی، دیکھو جو سزا ملتی ہے تو بادشاہ سزا دے کر اس کو محفوظ کر کے بھگا دیتا ہے، لیکن رب کی جانب سے اگر پنشمنٹ ہوتی تو اس کے اخلاق بھی درست ہوتے ہیں اور وہ ترقی درجات کا بالمرتبہ ملتا ہے. حدیث پاک کے اندر آیا، فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مصیبت یصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتی الشوکۃ یشاکھا. فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی بھی مصیبت اگر پہنچتی ہے تو اللہ اس کے ذریعے گناہ معاف کر دیتا ہے.
یہاں تک کہ بخاری شریف میں اگر پاؤں میں کانٹا چپ گیا ہو یہ کیا ہو گیا، بلکہ اس پر صبر کے جملے کہے جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون کے جملے کہے جائے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے جملے کہے جائے، اللہ اکبر کہہ کر اپنے درد کو بیان کیا جائے، فرمائے یہ کانٹا بھی اگر تمہارے پاؤں میں چبھتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ جس سے تم نے جہنم میں جانا تھا، اس پر اگر صبر کرو گے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا. تو جو امیر ہیں ان کے لیے یہ ضابطہ ہے اور جو غریب ہیں ان کے لیے یہ ضابطہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ انتہائی بدقسمت آدمی ہے، وہ انتہائی بدقسمت آدمی ہے جسے دنیا میں کسی آزمائش میں نہیں رکھا گیا. سر کا درد، میری مائیں، میری بیٹی، میری بہنیں، میرے بزرگوں سنو، سر کا درد صبر کرو، ہاں ہاں صبر کرو. جسم کا درد، کمر کا درد، بخار کا آ جانا، کسی مرض کا بڑھ جانا، حضور سید عالم فرماتے جو قسمت والے ہوتے ہیں جن کو خدا نے صاف ستھرا کر کے قبر میں رکھنا ہوتا ہے اور اس منزل سے پہلی ابتدا سے انہیں عروج پر پہنچانا ہوتا ہے، کوئی عذاب قبر نہیں، کوئی بھی نہیں، فرمایا زمین پر رہ کر ان کی طبیعت کے مطابق کمر کا درد کے ذریعے، پاؤں کے درد کے ذریعے، سر کے درد کے ذریعے ہلکا ہلکا ان کے گناہوں کا بوجھ ختم کیا جاتا ہے، اور جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو پھولوں کی طرح پاک ہوتے ہیں، نہ ان میں قبر میں عذاب ہوتا ہے نہ محشر میں عذاب ہوتا ہے. اب سودا کر لو، اب میں اور آپ سمجھ جائیں اس چیز کو، اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ خام خام مس گائیڈ کیا جا رہا اور ایسی بات نہیں، قبرستان میں نہیں جاتے آپ، مرنا نہیں ہے، مرنا جب حق ہے، اور جب مرنا حق ہے ادھر کیا کام آئے گا، نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ، تو پھر شیطان پر لعنت بھیج کر اس بات پر کامل یقین کریں کہ جو ہم دیکھیں وہ تو جھوٹ ہو سکتا ہے، مصطفیٰ جو کہیں اس میں بال برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، جو ہمارا قسم ہو اس میں جھوٹ ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے، لیکن مصطفیٰ جو بشارت ذکر فرمائے اس میں بال برابر بھی فرق نہیں آتا. تو یہ آج کا اجتماع ہمیں اس بات کی طرف بلاتا ہے، صبر کی طرف اور شکر کی طرف، صبر کی طرف اور شکر کی طرف. حقوق کی پاسداری رکھیں، تقدیر پر کامل بھروسہ رکھیں، ملاوٹ کے ذریعے یہ جو ہم نے اپنا حال اور ستیاناش کیا ہوا ہے، پورا وقت میرا اور آپ کا ٹیلی ویژن پر گزرتا ہے کہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 45 ڈگری ہوگی، کسی نے کہا جی 42 ڈگری ہوگی، یہ نہیں دیکھا کہ جو ابھی نماز اور تہجد پڑھ کے ہم آئے ہیں اور یہاں گرمی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ جو دھوکے سے اتنا مال بیچا اس کا کیا حساب ہوگا. قرآن کہتا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی ایک چیز میں چار چار چیزوں کی ملاوٹ کرتے. پچھلی قوموں کے اندر ایک ایک غلطیاں تھیں، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، ہمارے اندر ان تمام کی مجموعی غلطیاں ہیں، زنا کی کثرت، جھوٹ کی کثرت، حسد کی کثرت، تکبر، ملاوٹ، یہ جو الگ الگ سابقہ جو عذاب کا شکار ہو گئی قومیں، جو قصہ پارینہ بن گئی، قصہ ماضی بن گئی، ختم ہو گئی وہ قومیں، جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، یہ بیکار باتیں نہیں، قرآن میں ان کے قصے موجود ہیں، جس قوم کو ایک ایک عذاب ایک ایک غلطی پر ختم کر دیا گیا، وہ ساری قوموں میں اگر 100 قوموں میں 100 غلطی تھی تو وہ ہم میں 100 مجموعی طور پر آ گئی. یہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے اور آپ کی رسالت کے دائرے کو اللہ نے حرمت دی ہے کہ آپ جب تک ہیں تو مجموعی عذاب نہیں آئے گا. یہ زمین جو ہلتی ہے اللہ اکبر، یہ زمین کوئی سائنس یا موسم نہیں ہلاتا، یہ ہمارے گناہوں سے ہلاتے ہیں. یہ گرمی جو ہے، یہ جو پڑ رہی ہے، یہ محکمہ موسمیات والے ہمدردی کر کے اس کا ایک اسکیل ذکر تو کرتے ہیں، لیکن یہ گرمی جو ہے یہ ہماری شامت عملی کی بنا پر ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم جب ملاوٹ کرتی اور انتہا کو پہنچ گئی، اگر اگلا شخص مجبور ہو اور سونے کی انگوٹھی لے جا کر کہے کہ اسے خرید، کہا یہ تو جناب 18 گریڈ کا سونا ہے، کہا نہیں نہیں میں نے تو اس کو 22 گریڈ میں خریدا تھا. 18 گریڈ کا؟ نہیں نہیں 18 گریڈ کا ہے، کتنا کا خریدا تھا آپ نے؟ کہا جی میں نے 50,000 کا خریدا تھا. ارے یہ میں 5,000 کا لے لوں حاجی صاحب تو یہ آپ میرا شکر ادا کیجیے. بتائیے سیلز مین کے منہ پر یہ جملے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بتائیے یہ رمضانوں کی راتوں میں جو ہم مال بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ معاملہ جھوٹ میں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟
اور صرف سیلز مین کی جھوٹ نہیں، ہم اپنے شعبے میں کتنے جھوٹے ہوتے ہیں، وہ جو ملاوٹ کر رہا ہے ہم اپنے شعبوں میں کتنی ملاوٹ کرتے ہیں، مشورے دینے میں ملاوٹ، علم بیان کرنے میں ملاوٹ، کسی کو نصیحت کرنے میں ملاوٹ کہ خود کے بچوں کو بچاؤ اس کو پھنسا دو. تو یہ ملاوٹ کا دائرہ صرف تولنے میں نہیں بلکہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہے. دوسرے کو نصیحت کرنا، خود کو بری کرنا، یہ نصیحت میں ملاوٹ. تو اللہ رب العالمین جل والا نے شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب طاری کیا، اتنی گرمی ہوئی. اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے اتنی گرمی ہوئی کہ وہ پریشان ہو گئے جیسے ہم پریشان اس وقت. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وہ اپنی دکانوں کو بند کر کے، بازاروں کو بند کر کے گھروں میں بھاگتے. قرآن کہتا ہے جب وہ گھروں میں پہنچتے تو ان کے گھر بھٹی کی طرح گرم ہوتے. اب وہ پنکھے کا تو جیسا یوں سمجھ لیجیے آج ہم اے سی پہ اے سی بڑھا رہے ہیں، پنکھے پہ پنکھا بڑھا رہے ہیں، لیکن جو چوریاں ہم حکومت کی کر رہے ہیں اور جو حکمران رعایا کی چوریاں کر رہے ہیں، گھر کے معاملات کی خرابیاں. اچھا گھر میں آپ صلاح چاہتے ہیں تو یہ انڈین ڈرامے کیوں چلاتے ہیں آپ؟ آپ یہ ناچاکی کے جو حکم بیان کرتے ہیں تو یہ جو اٹھ پٹانگ کہانیاں آپ سناتے ہیں اور یہ بے حیائی کو جو فروغ دیتے ہیں، تو یہ ایک عجیب معاملہ بنا ہوا ہے. لیکن یہ سدھر سکتا ہے جب میں اس بات کا عہد کروں کہ میں سدھروں گا، میں سچ بولوں گا، میں دوسرے کا جو حق ہے اس کو دوں گا، میں مشورے میں علم میں ملاوٹ نہیں کروں گا. میں اللہ نے جن کا حق میرے ساتھ جوڑا ہے، میرے رشتے دار، میرے بھائی، میرے ریاست کے لوگ، میں ان کے ساتھ ہمدردی پہل یہ معاملہ کروں گا. میں کہتا ہوں اس گرمی کو ختم کرنے والی چیز ہمارا عہد ہے. ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے مستعد رہیں گے، اور ہاتھ اٹھا کر کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، مولا کریم اس عذاب سے ہمیں بچانے، عذاب سے بچانے، ہم نیکی کا، ہم نیک بننے کا مولا کریم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، سڑکوں پر کسی کو گالی نہیں دیں گے، جس کا جو حق ہے اس کو دیں گے، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما. بولا میرے دوستو یہ کرنا پڑے گا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جس وقت وہ اپنے گھروں میں جاتے تو گھر ان کے تنور بنے ہوئے ہیں، بھٹی بنے ہوئے، وہ باہر نکل کے آتے، اندر بھی گرمی باہر بھی گرمی. قرآن کے اندر آتا ہے لیکن وہ اس کے باوجود وہ ملاوٹ نہیں چھوڑتے تھے، باوجود ملاوٹ نہیں چھوڑتے. یہ تو میں نے جذبے کا کام ابھی شروع کیا ہے آپ دوستوں کے تعاون سے. میں نے کیا شروع کیا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ انسانیت کی خدمت ہے، ہم سب اس میں شریک ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں اس سے پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ راشن اگر دیتے ہیں آپ، اور اس میں ہوتا بھی یہی ہے، میں کسی دکان والے کی بات، ایک سخی آدمی آتا ہے، وہ پوچھتا ہے دکاندار سے کتنے کا بورا بنتا ہے جناب، کتنے کا بورا بنتا ہے؟ انہوں نے کہا جی 3000 کا. وہ بےچارا اللہ والا بندہ 3000 روپے دے کے چلا جاتا ہے، وہ اس کو 1500 کا بورا بناتا ہے. چاول گھٹیا ڈالے گا، آٹا گھٹیا ڈالے گا، یہ کرے گا، اور پھر وہ کہاں کہاں نکلتا ہے اور کیا کیا آپ دیکھیں یہ باتیں نصیحت پر ہے، جبکہ اس کا حکم قانونی اداروں کا ہے. لیکن جہاں تھانے بک رہے ہوں، جہاں اس کو پذیرائی کے بھائی کر بےمانی تاکہ پیسہ دے ہمیں، تو یہ نظام ہم کہاں پر ہے؟ اللہ ہمارے ایمان کی اور ہمارے اس حال کی حفاظت فرمائے کہ جس تباہی کے دہانے کی طرف ہم چلتے چلے جا رہے ہیں. باہر کے ممالک کو دیکھیے آپ، ان کا حکمران کا بچہ جو دودھ پی رہا ہے وہ ہر گھر کا بچہ دودھ پی رہا ہے. امن و امان ہے، معاملات ہیں. کہتے جی گورا ترقی کر رہا ہے، میں نے کہا محنت بھی تو کر رہا ہے، گورا انصاف بھی تو کر رہا ہے، اور جو اس کو دنیا میں ملنا ہے دنیا تک ہے. مومن انصاف کرے تو دنیا بھی اس کی راحت کی، آخرت بھی راحت کی ہے. تم تو کہتے کہ نہیں جناب، صرف میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 6 گھنٹہ سو جاؤں اور 2 گھنٹے میں مالک سے جا کر لڑوں، اور وہ بھی مجبور ہے، اس کو پتا ہے کہ مزدور کہاں سے ملے گا، اور مزدور کے پیچھے بھاگ بھاگ، وہ 2 گھنٹہ کام کروا کر بھی 8 گھنٹے کی مزدوری دے رہا ہے کہ لے، لیکن 2 گھنٹے کا تو کام کر لے. تو یہ جو ہم نے اوپر ایک خول چڑھایا ہوا ہے، کس مستی میں ہے کہ خدا کو جواب نہیں دینا ہے ہمیں؟ اللہ اکبر. تو توجہ کریں میرے دوستوں، خاص طور پر یہ ملاوٹ کے سلسلے ہوتے ہیں. میں نے ایک سے کہا، میں نے کہا جب تمہیں 1500 کمانا ہے تو پہلے ہی تجھ سے کہے کہ بھائی 3000 کا بورا بنتا ہے لیکن میں 4500 روپے لوں گا تاکہ تیرا پیٹ بھرے. لیکن جس چاول کا وہ کہے، جس گھی کا وہ کہے، جس تیل کا وہ کہے، جس معیار کا وہ بیچارہ غریب کہہ کر جائے، وہ تو کم سے کم اس بورے میں ڈال کہ ماں رات کی سحری کے وقت بچے کے لیے آٹا نکالے تو اس کا سر چکرا جائے کہ یہ اس سے میں روٹی بنا کر اپنے غریب بچوں کو کھلاؤں تو کیسے کھلاؤں. اس غریب کے سینے سے جو آہ نکلے گی اس کا جواب کون دینے والا؟ مال کی کٹوتی اس کے اندر. تو یہ سارے نظام اور رمضان کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، ظلم بالائے ظلم. تو اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب کو بڑھایا اور ان کو جب غرق کرنا ہوا علیہ باللہ، تو ایک بادل ان کے سروں کے اوپر آیا جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے مانند تھا. وہ سارے دوڑے دوڑے گئے اور اس بادل کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کے اوپر آگ کی بارش کی گئی اور ساری قوم کو ہلاک کر دیا گیا. قصور کیا تھا؟ ملاوٹ. قصور کیا تھا بولیے. اور میں یہاں پر ایک آخری میں ایک بات عرض کروں جو آج کی تربیت کے حوالے سے، اور میں اپنی گفتگو کو اس کے اوپر ختم کروں گا. نظام عدل، نظام ایک انفرادی عدل ہے، ایک اجتماعی عدل ہے. انفرادی عدل کیا ہے؟ میرے رب کے ساتھ جو میرے عدل کا نظام ہے کہ اس کی عبادت کو اس کے تقاضوں سے ادا کروں. بچوں کے حوالے سے جو نظام عدل ہے کہ جتنا محنت کروں اتنا ہی کماؤں اور ان کو دوں، عدل کہتے ہیں. عدل اصل میں کہتے ہیں اس چیز کو کہ جتنی چیز پر آپ کا حق ہے اتنا لے لیں، دوسرے کا جتنا حق ہے اس کو آپ دے دیں. اس کی آسان سی صورت اگر آپ سمجھنا چاہیں عدل کو، یہ ہے کہ سگنلز آپ کی وے کا ریڈ لائٹ آن ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے، دوسرے کو جانے دیا، یہ عدل ہے. آپ جب پھر آپ کی گرین آن ہو گئی، آپ چلے گئے، یہ عدل ہے. یعنی جتنا اس کا حق تھا اتنا اس کو دے دیا، اور جتنا حق آپ کا تھا اتنا حق آپ نے لے لیا، یہ ہے عدل. اب اس میں زندگی کے سارے ترازو کو آپ سوچئے، اور قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے، سورہ المائدہ میں بھی سورہ نساء میں بھی، کہ اے ایمان والو جب گواہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کمر باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اس سے پورا نظام معاشرہ عدل سے جڑا ہوا ہے. جب تم سے کسی معاملے میں گواہی مانگی جائے تو گواہی دو. جو تم دیکھ رہے ہو، ماں باپ کا حق کتنا بڑا ہے. اللہ کی توحید کے بعد قرآن نے ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے نا، نبی پاک کی رسالت کے بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تیرا باپ اگر غلطی پر ہے اور وہ نوجوان حق پر ہے، تیری ماں غلطی پر ہے اور وہ پڑوسن اور وہ عام خاتون جو ہے وہ حق پر ہے، اور گواہی اس لڑکی سے مانگی جا رہی ہے یا اس لڑکے سے مانگی جا رہی ہے، تو قرآن کہتا ہے جو حق ہے وہ بولو. باپ کا حقوق، باپ کا حقوق. اللہ فرماتا عدل سب سے اوپر ہے، عدل جو ہے. اور پھر قرآن کہتا چاہے تمہاری گواہی تمہارے باپ کے خلاف جائے دو، اگر وہ قصوروار ہے. چاہے تمہارے بیٹے کے خلاف جائے دو، چاہے امیر کے خلاف جائے دو، چاہے غریب کے خلاف جائے دو. یا اللہ یہ کیسے ہوگا غریب کے خلاف؟ اللہ فرماتا ہے تمہارا باپ، تم میں امیر، تم میں غریب، ان کے لیے تم کو دل جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تم سے زیادہ ان کا خیال رکھنے والا ہے. اللہ تم سے زیادہ، تم کیوں اتنے فاسٹ ہو رہے ہو اور جذباتی ہو رہے ہو، اور اس جذباتیت کے اندر تم ظلم کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو دھوکا. میرے ابا، میرے ابا، تو تیرے ابا نے جو یہ کفر ڈھایا ہے وہ کچھ نہیں ہے. اس امیر نے جو کفر ڈھایا وہ کچھ نہیں. اس غریب نے جو امیر کے اوپر حملہ کر دیا یا کچھ نہیں. قرآن نے کہا کسی منصب کا لحاظ نہ کرو، نہ باپ کا، نہ بیٹے کا، نہ ماں کا، نہ امیر کا، نہ غریب کا. جو حق پر ہو اس کی گواہی دو. یہ نہیں کہ غریب کو دیکھ کر تمہارا دل ہے یار غریب آدمی اس کو چھوڑ دیں، نہیں، اس نے امیر کا نقصان کیا، گواہی دو اس کے خلاف. لوگ کہے واہ واہ آپ شیٹ سے متاثر ہو گئے، میں نے کہا نہیں، اللہ کے کلام سے متاثر ہو گئے، اللہ کے کلام سے متاثر ہو گئے. اور جناب اگر وہ شیر ظلم کر رہا ہے اس غریب کے اوپر، تو اگر ہاتھ جاتا ہے گریبان تک تو بڑھاؤ، زبان چلتی ہے تو بڑھاؤ. لوگ کہے کہ نہیں آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں، میں نے کہا نہیں، اللہ کے کلام کے تحت مقبول ہونا چاہتا ہوں. یہاں پر نہ وہ معاملہ ہے نہ یہاں کا تقاضا. تقاضا عدل کا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کے سپرد کیا جائے. اور حضور سے جب پوچھا گیا حضور اگر جھوٹی گواہی دے دیں تو کیا ہوگا، سرکار نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا ایسے ہے جیسے خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ اللہ محفوظ فرمائے، بولیے جواب دیجئے، نہیں. حضور نے فرمایا جھوٹی کمائی دینے کا گناہ شرک کے برابر. یہ میں نصیحت نہیں کر رہا، اپنے آپ کو سنا رہا ہوں. یہ آپ تقریر نہیں سن رہے ہیں، خود کو تبدیل کر رہے ہیں. اس نظریے سے یہ آواز گونج پیدا نہ کرے، آپ میرے لباس میرے الفاظوں کی بلبلیوں میں نہ کھو جائیں، میں اپنی کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے اپنے منصب کی ذمہ داری کو نہ کھو جاؤں. یہ جتنی باتیں ہیں میں اتنا اس کا مستحق ہوں، آپ دوسرے مستحق ہیں اس کے. اور آج سے اپنے گھر سے لے کر اپنے ماحول اور اپنی دکان تک اس نظام کو چلانا ہوگا، تب نمازیں قبول ہوں گی، تب لیلۃ القدر قبول ہوگی، تب یہاں رونا اور گڑگڑانا قبول ہوگا. غریبوں کا خون چوستا رہا اور پھر کہے جناب میں نے افطاری کرنا دی ہے، تو یہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. خدا کو بھلا کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ خدا کو بھلا کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ لوگوں کی چوری کر لی، موبائل لوٹ لی ہے، کہہ رہے جی میں غریب ہوں. یہ غریب کا دھوکہ دے کر تم اپنی سیاسی جماعت کے لوگوں کو تو خوش کر سکتے ہو، لیکن خدا کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ گواہی چاہے غریب کے خلاف جائے یا امیر کے خلاف، جو حق ہوگا اس کو دینا پڑے گا. اس کی مثال ہوگی، دیکھیں آپ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ مصر کے گورنر ہیں نا، ان کے بیٹے نے گھوڑے کی دوڑ کی ریس لگائی، اور اس میں کہا کہ کون ہے جو میرے ساتھ گھوڑ دوڑ میں رسال لگائے گا. اور ریس لگائے گا، اس میں آئے ایک مصری آدمی، آیا غریب سا آدمی تھا. اس نے کہا جی آپ کی طرف سے اجازت ہے شہزادے، آپ گورنر کے بیٹے ہیں، اجازت ہے آپ کی؟ کہا جی ہاں ہاں بالکل اجازت ہے. آپ جب لگائے اس میں طاقت زیادہ تھی، اس کو فن زیادہ تھا، وہ پار کر گیا. اب جب لوگوں نے اس کی تعریف کی تو گورنر کے بیٹے کو غصہ آیا، کہا اچھا میرا یہ حال ہے، کوڑا لاؤ، مار مار کے اس کا بھوسا نکال دیا. اور کہا تو گھٹیا آدمی، تیری حیثیت کیسی ہوئی کہ تو ہم سے منصب کی بات کرتا ہے، ہم سے برابری کی بات کرے گا؟ خیر وہ دور فاروق اعظم کا دور تھا، فاروق اعظم کا دور تھا. اب ماں نہیں جنتی فاروق اعظم جیسا. لوگ کہتے حضور کا ثانی، میں نے کہا عمر کا ثانی کوئی نہیں، ابو بکر کا ثانی کوئی نہیں، عثمان علی کا ثانی کوئی نہیں، حسن حسین کا ثانی کوئی نہیں. تو جب ان کا ثانی کوئی نہیں تو مصطفیٰ کا ثانی کہاں سے آ سکتا ہے؟ حضور کے غلاموں کا ثانی کوئی نہیں ہو سکتا جو خدا کے محبوب نے ان کو رنگا ہے رنگ میں. توجہ سے سنو میرے دوستو، حج کا جب بازار لگ گیا، منا کی وادی سج گئی، اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ ہر خیمے میں جاتے ہیں اور ان کے گورنروں کو باہر نکالتے ہیں، باہر جاؤ، چلو حکمرانوں باہر جاؤ، اور ہر سادے بندے کے ساتھ بیٹھ کر پوچھتے ہیں ہاں کیا حال ہے، کیا صورت حال ہے، کیسا سلسلہ ہے، کیا معاملہ ہے، یہ تبادلہ خیال. اس میں یہ مصری غلام ان کو ٹکرا اور کہنے کا حضور میرے ساتھ تو بڑا ظلم ہوئے، میری پوچھتے کہ آپ احرام اس نے ہٹایا. کہا کس نے کیا؟ کہ گورنر کے بیٹے نے کی. کہا کیوں کیا؟ کہا انہوں نے ایسا لگایا تھا کہ جناب ریس لگاؤ، جب میں نے ان کو ہرا دیا تو انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. فرمایا جا بلا کر لا. کہنے کا حضور میں کیسے کہوں؟ کہا میرا نام لینا اس کو کہ عمر بلا رہے ہیں رضی اللہ. حضرت عمر نے بلوایا اور کوڑا منگوایا. یہ منا اور حج کی پابندیوں سے فراغت کے بعد، یعنی یوں سمجھ لیجئے آپ کہ اب یہ جو انتقام کا سلسلہ ہے یہ حلق کرنے کے بعد، 11-12 تاریخ کے بعد کا یہ سلسلہ، جب آپ منا کے اندر رک، آپ مکہ شریف یا منا کے قریب، یہ 12 تاریخ کا واقعہ ہے. آپ نے کوڑا منگوایا اور اس غلام کو دیا کہ لے، اور گورنر کو کہا حضرت ذرا خود زیارت کریں، سامنے کھڑے ہو جائیں. کھڑا کی، فرما مار اس کو. کہا حضور کتنا؟ کہا جتنا تیرے کو مارا تھا اس نے، مار اس کو جتنا اس نے تیرے کو مارا تھا. اب اس نے مارنا شروع کیا اور مار مار کے جب اس کا دل ٹھنڈا ہوا، فرما اور مارنا ہے؟ کہنے لگے نہیں، دل ٹھنڈا ہو گیا. فرما کوڑا لا. کوڑا ہاتھ میں لیا. آپ نے گورنر مرشد سے کہا کیوں؟ اللہ نے تو لوگوں کو ان کی ماں سے آزاد پیدا کیا تھا، تو نے اور تیرے بیٹے نے ان کو غلام بنا لیا ہے.
یہ ہے نظام عادل.
ایسا نہ ہو سکے تو اس کا کچھ حصہ بھی اگر پاکستان میں ہو تو کیا سے کیا نہ ہو جائے.
کیا سے کیا؟
تو حضرات گرامی، ہمیں نظام عادل اپنی نجی زندگی میں بھی لانا پڑے گا اور اپنی عملی زندگی کے اندر بھی لانا پڑے گا. اس وطن کی حفاظت کے لیے، اس شہر کی حفاظت کے لیے، اس کے امن و امان کے لیے، عصبیت سے نکل کر لیلۃ القدر کی دعائیں جب مقبول ہوگی جب ہمارا وجود اس شہر کے لیے امن کا ذریعہ بنے گا. یہ مناجات اللہ کی بارگاہ میں جب مقبول ہوں گی جب ثانیہ پشاور کے وہ غریب مظلوم بچے شہید ان کی زندگی کا فلسفہ جو حقیقی تعلیم کا فلسفہ ہے وہ آپ اپنے معاشرے میں لا سکیں گے. اس وطن کے اندر جو اخوت کی سب سے بڑی کمی ہے جو فرق آیا ہے ہمیں کیا پکڑتے ہیں, یہ اسکولوں کی جو مافیا چل رہی ہے اس کو پکڑیے آپ, گورنمنٹ اسکولوں کو کلاش کر دیا آپ
اور اسکولوں کو ایک کاروبار بنایا ہے.
تعلیم کا فقدان,
ہمارے اسکولز اوتاد بن گئے,
گورنمنٹ اسکول ختم ہو گئے. غریب اپنے بچوں کو پڑھائے گا تو کہاں پڑھائے گا, مفلسی میں, محروموں میں. بڑی کاروں کو جب وہ دیکھے گا, بڑی کتابوں کو اگر وہ دیکھے گا, ان کے مزاج کی ترقیوں کو دیکھے گا, ان کے خوراک اور لباس کو دیکھے گا, ان کی ذہانت کو دیکھے گا, ان کے کھلونوں کی قیمت کو دیکھے گا, تو یہ بڑا ہو کر اس پر حملہ نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ اب نتیجے پر کیوں جاتے ہو؟ فاؤنڈیشن صحیح کرو, نظام تعلیم اس ملک کے اندر صحیح کرو, اسکولز مافیا کو ختم کرو
کہ جس نے اتنا بڑا فرق واضح کر دیا ہے
کہ غریب کا بچہ کچھ نہ پڑھ سکے اور دوسرا پڑھ سکے. امیر کے بچوں کے خلاف نہیں, اگر وہ اس کے حلال کے ساتھ ہیں تو اللہ ان کو سلامت رکھے. میں اس نظام کو بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ ایک طرف چلا گیا تو جناب دوسرا یہ کہ جو اسکولز ہیں وہ تہمت کا باعث بن گئے, وہ معاملات خرابی کا باعث بن گئے, تو دہشت گردی
ختم کیسے ہوگی؟ تعلیم کے ذریعے ختم ہوگی, نالج کے ذریعے
ختم ہوگی, ذہنیت کے ذریعے ختم ہوگی. تو لہذا یہ نظام عادل ہے اور خدا کی بارگاہ میں حکمران سے لے کر مسجد کے امام تک, باپ سے لے کر تاجر تک, مرشد سے لے کر ایک سڑک پر کھڑے ہوئے شخص تک, سب سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کرو گے تو سید نہیں بھی ہو تب بھی دیکھو گے,
اور رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو گے شاہ صاحب بھی ہو تب بھی گردن سے پکڑا جائے گا,
مرشد ہو تب بھی پکڑے جاؤ گے, قوم کے حکمران ہو تب بھی پکڑے جاؤ گے, کیونکہ یہ منصب اگر عزت والے ہیں تو اس کی ذمہ داریاں بھی دوہری ہوں. قرآن نے کہا سورہ احزاب میں ازواج مطہرات سے, اگر تم نبی کے حریم میں ہو اور تمہاری عزتیں ایسی کہ تمہارے گھروں میں فرشتے بغیر اجازت کے نہیں آتے تو تمہاری ذمہ داری بھی پھر ایسی ہے,
تم سے پوچھا بھی ایسا جائے گا, اگر ہاتھ چموانا ہے تو پھر آگے بھی آؤ,
اور قوم کے درد اور تکلیف کو محسوس بھی کرو کیونکہ یہ عزت بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے, اور اس امانت کو اس رعایا کے لیے, اس معاشرت کے لیے, اس اخلاق کے لیے صرف کرو. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اس تمام تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما, اور کھڑے ہو یعنی نیتوں کے اعتبار سے کرتا ہوں کہ اپنے ضمیر کے طور پر کھڑے ہو جائیں اور یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ملاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ, چوری چاہے جس سطح کی ہو نہیں ہوگی انشاءاللہ, جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ, ملک کے نظام کو بھی فالو کریں گے, شریعت کے نظام کو بھی فالو کریں گے, نمازوں کو پابندی سے ادا کریں گے. روزے کا مطلب یہ ہے بھوکا پیاسے رہنا نہیں, افطاری کے وقت روڈوں پر ایسی گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل اور کاریں, کیوں کہا حضرت کا روزہ ہے, تو میں نے کہا ہم پر احسان کیا ہے, روزے کا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے اندر ڈسپلن آئے اور تو تو اور جانور بن رہا ہے. روزہ تو تھا اس لیے کہ ڈسپلن اس کے اندر آئے, اس کے اندر سمجھ آئے, دوسرے کا خیال آئے. کتنی بڑی برائی ہے میرے اور آپ کے لیے, جو چیز سدھارنے والی ہے وہ الٹی ہمارے سر پر ہو رہی ہے کیونکہ ہم اس میں سنجیدہ نہیں, سنجیدہ نہیں. انشاءاللہ جو گزرا ہم اسے معافی کا تقاضا کرتے ہیں, اور جس سے ہم نے بدتمیزی بھی اگر رستے میں کی ہوگی اس کو ملے گا تو ہم اسے معافی مانگیں گے اللہ کی رضا کے لیے, معافی مانگ. اور کل سے چاہے سحری کا ٹائم ہو یا دوپہر کا ٹائم ہو یا افطاری کا ٹائم ہو, جو رول ہے لوگوں کے حقوق کے شہر میں انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے, بلکہ کوشش کریں گے. اگر روزہ ہمارا روڈ پر بھی کھل گیا نا اور کسی کو راستہ دینے میں ہم لیٹ ہو گئے, میں کہتا ہوں گھر میں پہنچ کے شاید قبول نہیں ہوتا, روڈ پر لیٹ ہم نے کھولا وہ قبول ہو گیا. نہیں میں نے گھر پر پہنچنا, ارے گھر پر پہنچنا ہے, تو نے اس کو گرا دیا, اس کو مار دیا, اس کو دھوکہ دے دیا, اس کو ذہنی اذیت دے دی, اور تو گھر پر پہنچنا ہے. ارے تجھے گھر پر پہنچنا ہے پگلے, یہ خدا کی رحمت کو لینا ہے. اگر خدا کی رحمت کو لینا ہے تو سڑک پر چلنے والے ہر انسان کا خیال کر, اپنے پڑوس کے ہر شخص کا خیال کر. خدا کی قسم
یہی لیلۃ القدر کا پیغام. ہمارے وقت کو اس, ہمارے وطن کو اس وقت لیلۃ القدر کا یہی پیغام مجھے سمجھ رہا ہے. یہ بربریت حبس جو جہاں جا رہا ہے جا رہا ہے, میرا گھر بچ گیا اب لوگ جائیں بھاڑ میں. نہ تجھے لیلۃ القدر ملی نہیں, اگر لیلۃ القدر ملتی تو تو اپنے گھر کی اینٹ کو پڑوس کی اینٹ کے ساتھ جوڑ کے رکھتا کہ اگر یہ اینٹ ہے تو اس کی وجہ سے میری دیوار جڑی ہوئی ہے, میرا یہ بھائی بن گیا تو میں بن گیا. کیوں اخوت دوبارہ نہیں آ سکتی؟ جب ہم لیلۃ القدر کو پانا چاہتے ہیں تو خدا کے بندوں کے لیے دلوں کو نرم کرے انشاءاللہ. کہیں یہ جملے سارے جو میں نے کہے ہیں میں نے اپنی تبدیلی اور آپ کی تبدیلی کے لیے کہے. اس میں میں نے کسی خاص طبقے کو مخاطب نہیں کیا اور نہ ہی میری نیت اور مدعا کسی خاص تاجر کو یا کسی غریب کو مخاطب کرنا تھا, بلکہ ایک تجزیہ تھا. کیونکہ ہم بیک بک امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں, حاکم بھی ہیں, محکوم بھی ہیں. تو میرے دوستو آئیں اٹھیں اور اس شہر کے صلح کے لیے اور عبادات کی صلح کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں, وہ ماحول بپا کریں, اپنے گھروں کے آگے دسترخوان لگائیں, کرائیں لوگوں کو افطاریاں. گھر میں جگ بھر کے شربت پیتے ہیں, ایک جگ اور بنائیں, باہر کسی کو دیں پلائیں. لائیں وہ اخوت کا جذبہ, اس سے پیار بڑھے گا, محبت بڑھے گی, فساد ختم ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے الخلق عیال اللہ. صحابہ نے پوچھا حضور بندہ ولی کب ہوتا ہے؟ نماز پڑھ کر؟ حضور نے فرمایا نہیں. فرمایا روزہ رکھنے سے بندہ وزیر ولی ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کہا حج کرنے سے ہوتا ہے؟ کہا نہیں. یہ نہیں کہ نماز چھوڑ. فرمایا یہ راستہ ولایت کا ہے لیکن ولایت اس سے نہیں ملتی, یہ راستہ ٹھیک ہے, کھڑکی کسی اور طریقے سے کھلتی ہے. ہاں کھڑکی تک پہنچیں گے آپ نماز ہی کے ذریعے, شریعت کی پابندی کے ذریعے, لیکن کھڑکی کب کھلتی ہے؟ فرمایا جب انسان کے لیے دل نرم کر لیتا ہے. تو فرمایا الخلق عیال اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی فیملی ممبرز ہیں. خلق جو ہے یہ اللہ کے عیال ہیں. فرما جو ان سے پیار کرتا ہے خدا اس کو اپنی محبت کی چادر عطا فرما. اللہ ہمیں خواجہ غریب النواز کا وہ مزاج عطا فرما, غوث اعظم کی وہ فکر عطا فرما, مجدد صاحب کا وہ سوز و گداز ہمیں عطا فرما. اللہ رب العالمین جل والا سرکار پیر محلی شاہ صاحب کا وہ درد امت کا ہمیں عطا فرما, امام احمد رضا کی وہ فکر وہ تڑپنا ہمیں عطا فرما, کہ جو ہم اپنے بچے کے لیے سوچیں کسی غریب کے بھی سوچیں. اور کتنا مزہ آتا ہے مجھے بتائیں, جب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں دل کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے, اور جب گڈیاں گن گن کر رکھتے ہیں تو دل پریشان ہوتا ہے, اور کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے. رکھنا منع نہیں ہے, جائز ہے, لیکن کچھ کو اپنی کفالت میں لیں تو صحیح. آپ یار کچھ کو تو لیں, کوئی دس گھر, کوئی پانچ گھر, کوئی ایک گھر لیں تو صحیح. اٹھیں اس کراچی کے حالات کے لیے, ان غریب علاقوں کی طرف رخ کریں. قربانی کا گوشت آپ کاٹ کر رشتے داروں میں تقسیم کرتے ہیں, کبھی اٹھے نا گاڑی میں تھیلیاں بنائے نکلے نا آپ, یہ اورنگی ٹاؤن, یہ لانڈی, یہ کورنگی بلدیاں, نکلے نا ہر گھر کو دستخط دیں کہ کون ہے؟ کہ جی آپ کا دیوی بھائی ہوں. کہ کیا ہے؟ کہ یہ قبول فرما لیں. اور مجھے بتاؤ اتنے دن قربانی کی تھی وہ کیسا تھا, اب قربانی کیسی؟ خدا ملے گا ان غریبوں کے جھونپڑوں میں تمہیں, ان کی دہلیز پر, ان کی آہ پر. اللہ رب العالمین جل والا یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے, مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کے بھی عمل کی توفیق. جن مخلصین یہ اہتمام کرتے ہیں, اتنا بڑا مجمع سجاتے ہیں, اتنا پیسہ لگاتے ہیں, تو دیکھو یہ اثار ہیں, اللہ ان کو برکت عطا فرمائے, دل و دماغ کو ان کو سکون عطا فرمائے. جن مرشدان گرامی کی نسبت سے یہ پروگرام ہے, اللہ رب العالمین ان کے فیض باطنی سے ہمیں متمتع فرما. اس وطن کے لیے دعا کریں مولا اس کو سلامتی نصیب فرما, اس شہر کے لیے دعا کریں ہر نوجوان اس شہر میں محفوظ رہے, ہر بیٹی محفوظ رہے, ہر ماں محفوظ رہے, ہر بزرگ محفوظ رہے, ہر بچہ محفوظ رہے, کراچی آباد رہے, پاکستان آباد رہے. مولا کریم یہ موسم کی نہ گفتگو حالات, لیلۃ القدر کی دعا ہم نے شروع کی ہے, مولا کریم یہ موسم کی نہ گفتگو حالات جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا, اور رحمت کا سایہ دراز فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بابا سے بلند میرے ساتھ مل کر پڑھیں, لا الہ الا انت سبحانک, لا الہ الا انت سبحانک, لا الہ الا انت سبحانک, انی کنت من الظالمین, انی کنت من الظالمین. مولا میں ظالمین میں سے ہوں, میں ذلیلوں میں سے ہوں, میں خوار میں سے ہوں, تو عزت والا ہے, عزتیں دینے والا ہے,
دل و دماغ کو مولا سکون دینے والا ہے. مولا ہمیں پتا ہے ہماری قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے, ہمارے کفن تیار ہو گئے ہیں. مولا ہمیں پتا ہے وہ وقت قریب ہے کہ جب لوگ کاندھوں پر اٹھا کر ہمیں تنہا چھوڑ کر آئیں گے. رہے گا کوئی نہیں میرے بھائی, نہ سید رہے گا, نہ شیخ رہے گا, نہ امام رہے گا, نہ مقتدی رہے گا, رہے گا صرف خدا کی ذات. مولا کریم یہ گرمی کی راتیں, یہ قبرستان قبر میں ہمارے لیے جو گرمی ہوگی مولا اس سے ہم ڈرتے ہیں. مولا کریم ہم تیری بارگاہ میں عہد کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے, فراڈ نہیں کریں گے, مزدوروں کو نچوڑ کر ان کا خون پینا اور ان کی مزدوری نہ دینا. مولا اس ظلم سے ہم بچیں گے, جو خود کھائیں گے وہ اس کو کھلائیں گے. غریبوں کی داد رسی کے لیے مولا ہمیں پتا ہے جب غریب پر سوچیں گے ہم تو ہمارے مال خود بڑھیں گے, ہمارے دل و دماغ میں سکون خود آئے گا. مولا کریم ہم تیرے بندوں کے ساتھ وفا و عہد اور ان کے ساتھ جو اخلاقی تعلقات ہیں, چاہے وہ سڑک پہ ہو یا پڑوس میں ہو, چاہے وہ شہر میں ہو یا ریاست میں ہو, مولا کریم ہم وعدہ کرتے ہیں آج ادا کریں گے. اجتماعی توبہ کریں مولا کریم, جو ہم نے گناہ جان بوجھ کر کیے یا بھول کر کیے, اس اجتماع خاص میں شروع سے لے کر آخر تک میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں, میرے بزرگ, میں حضرات آپ کو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھیں گے تو ہم جیسے بیکاروں کی توبہ قبول ہوگی. مل کر پڑھیے اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ, سر کی آنکھوں کو بند کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مولا کریم جان بوجھ کر ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا, اگر تو نے عفو تیری قدرت میں اگر عفو درگزر سے کام نہ لیا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. 40 سال 50 سال خواری میں گزر گئے, زندگی بڑی بے تکی گزر گئی مولا, آخرت کا تو پھر کوئی خاتمہ ہی نہیں ہے. مولا کریم ہم اپنے گناہوں کی تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں تیرے حضور ہر وہ گناہ سے جو جان بوجھ کر کیے, ہر وہ گناہ سے جو ہم نے بھول کر کیے, ہر وہ گناہ میں جسے شیطان نے بہکایا, ہر وہ بری یاد رہا, قبر یاد رہی, لیکن مولا کریم ڈھیٹ اور بے شرم بن کر ہم نے نفس کی سنی, اپنے آپ کی سنی. مولا تیرے حضور ان تمام گناہوں سے ہم ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ, دوبارہ نہ کرنے کی نیت سابق کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما, ہمارے نوجوانوں کو حیا عطا فرما, آنکھوں کی شرم عطا فرما, سینوں میں علم عطا فرما, ہمارے بزرگوں کو صحت عطا فرما, ہماری ماؤں کو صحت عطا فرما, ہماری بیٹیوں کو عفت و پارسائی عطا فرما, ہماری بیٹیوں ہمارے بیٹوں کے نصیبوں کو مولا کریم اچھا فرما, ہمارے تاجروں کے مالوں میں رزق حلال میں برکتیں عطا فرما, انہیں قناعت کے اور شکر کی دولت عطا فرما, ہمارے غریبوں کو صبر اور حلم اور بردباری اور قناعت کی دولت اور شکر کی دولت عطا فرما. مولا کریم ہمیں اپنے محسنین کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرما, یہ وطن کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے, یہ وطن تیری جانب سے ہمارے لیے ایک محسن ہے, اس کے خطے خطے اس کے ذرے ذرے کو تحفظ دینے کی ملک عطا فرما, مساجد و مدارس کو تحفظ دینے کی توفیق عطا فرما, نمازوں کو ان کے وقت پر تیری رضا کے لیے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما, بچوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما, غیبت چغلی حسد ریا فلمیں ڈرامے گانے بجانے ان تمام غلیظ حرکات سے جس سے تو ناراض ہوتا ہے, مولا کریم ہم وعدہ کرتے آئندہ نہیں کریں گے. مولا کریم تو ہمیں ہمارے وعدوں میں صادق فرما, صادق فرما. یہ نوجوان حضرات آئے کرسیوں پر, ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری مائیں بیٹھی, ہماری بیٹیاں, ہمارے بچے, یہ نوجوان بیٹھے ہیں صرف تیری رضا کے لیے آئے. مولا مولا کریم اس موسم کے ناگفتہ بے حالات پر نرمی پیدا فرما, مولا کریم نرمی پیدا فرما, ہم تیرے عذاب اور مشکل کے مولا کریم کے متحمل نہیں. مولا مولا کریم عفو درگزر فرما, حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا
کل کلی یا عمل علا شاکلتی، قرآن کہتا ہے ہر ذات اپنے مزاج کے مقابلے میں، ہر ذات اپنے مزاج کے موافق کام کرتی ہے. اگر ہم نے اپنی مزاج کے مطابق گناہ کیا ہے تو تیرا مزاج ہے معاف کرنا. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر کی اس صداقت اور تقویٰ، ان کی رات کی وہ اخلاص والی عبادت کے صدقے مولا کریم ہمیں معاف فرما. فاروق اعظم کے اس عدل و انصاف اور رات کی وہ تیرے خوف سے ان کی بیداری. کسی نے پوچھا اب رات کو سوتے کیوں نہیں، فرما رب کا خوف مجھے سونے نہیں دیتا، یہ ذمہ داری مجھے سونے نہیں دیتی. مولا کریم ان کی وہ آہو زاری کے صدقے مولا کریم ہمیں اپنی ذات میں اور اپنے خارج میں عدل کا ساتھ دینے کی، عدل کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ عثمان غنی جن کی حیا و پارسائی شرم ایسی ہے کہ میں نے رب کو دیکھنا ہے اور میں گناہ کی چیزوں کو دیکھوں، مولا ان کی اس حیا اس شرم اور اس غیرت کا واسطہ ہماری آنکھوں میں شرم عطا فرما، ہمارے کانوں میں شرم عطا فرما، ہمارے باطن میں شرم عطا فرما، ہمارے ظاہر میں شرم عطا فرما. وہ مولا کل جن کے سجدوں کو تو نے قبول کیا، وہ مولا مرتضیٰ جن کے تقوی کو تو نے قبول کیا، ان کے صدقے ہمیں انابت کی توفیق عطا فرما، رجوع کی توفیق عطا فرما، اس پورے مجمع کی مغفر فرما، شہر کراچی کے ہر مومن کی مغفر فرما، ملک پاکستان کے ہر مسلمان کی مغفر فرما. وہ ہمارے مخلص ادارے جو اس ملک کی رازداری کو سنبھالے ہوئے ہیں مولا کریم ان میں جنہوں نے شہادت نوش فرمائی ان کی مغفرت فرما. پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارے وہ نوجوان سپاہی جنہوں نے مولا کریم شر سے لے کر غرب تک اس وطن کی حفاظت کے لیے جانے دی، پولیس ہو، رینجرز ہو، یا فوج کے لوگ ہو، یا اور ہمارے عام رعایا ہو، مولا کریم جس نے اس وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہماری جانوں کو بچانے کی فکر کی ہے، مولا کریم انہیں ترقی مداری عطا فرما، ترقی درجات عطا فرما. مولا کریم ہمیں اپنے عقیدہ کو محفوظ رکھنے کے لیے رحمانی سپاہی بنا اور اس پاکستان کی حفاظت کے لیے مصطفی سپاہی بنا. مولا کریم اس رات کو ہمارے لیے تبدیلی کا باعث بنا، اس رات کو ہمارے لیے ترقی کا باعث بنا، اس رات کو ہمارے لیے معافی کا باعث بنا. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگ لیتے تو بیڑا پار ہوتا، بن مانگے عطا فرما. مریضوں کو شفا عطا فرما، اسپتالوں میں، گھروں میں، شوگر کے مرض میں، کولیسٹرول کے مرض میں، بلڈ پریشر کے مرض میں، کینسر کے مرض میں، جس امراض میں مولا کریم اہل ایمان مبتلا ہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما. گھروں میں جو ہیں ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، تمام کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. مولا کریم جو تاجر اللہ کی رضا کے لیے کام، تیری رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور پھر اپنے خزانوں کے منہ کو رمضان میں کھول دیتے ہیں غریبوں کے کھانوں کے لیے، ان کے افطار کے لیے، ان کی سحری کے لیے، مساجد کی تعمیر کے لیے، مدارس کی تعمیر کے لیے، علماء کے مشن کے لیے، مولا کریم ان تجار، ان نیک تاجر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ میری دونوں انگلیاں جس طرح جڑی ہوئی ہیں اس طرح وہ تاجر میرے ساتھ ہوگا، مولا کریم ان کی تجارت کو قبول فرما، ان کا دینا قبول فرما. ان کو مولا کریم دہشت گردوں سے اور جو اس وقت صورت حال ہے ان سے، ان کے مال کو، ان کی جان کو اور ان کے بچوں کو محفوظ فرما. ایک تاجر ہے، دعا کیجیے، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ان کو گزشتہ دنوں اغوا کر لیا گیا. یا الہ العالمین ان ظالموں کے چنگل سے انہیں آزاد کافا. اور آئیے میں وہی آیت پڑھتا ہوں جو حضور نے اس کے لیے وظیفے کے طور پر دی تھی، اعوذ باللہ، اور آپ نے آمین کہنا ہے کہ تاکہ ایسے کئی تاجر بے گناہ جو دہشت گردوں اور اغوا برائے تاوان کرنے والے ان شیاطین کے چنگل میں ہیں، اللہ انہیں آزادی عطا فرمائے اور اس ملک کو ان کے ناپاک وجود سے جو یہ حرکت کر رہے ہیں پاک فرمائیے. فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مولا کریم اس آیت کریمہ کے اس غریب کو آزاد فرما، مولا اس غریب کو آزاد فرما. مولا کریم اس آیت کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں اچھے حکمران عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، مانگ لیتے تو بیڑا پار ہو جاتا، بن مانگے وہ سعادت عطا فرما. تیری شان ہے یمحو اللہ ما یشاء عصمت، تو جسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ہم سے، ہمارے بچوں سے اور قیامت تک ہماری پیدا ہونے والی اولادوں سے بدبختی سب سے بڑی دعا کرنے جا رہا ہوں. آپ آمین کہیے تاکہ میرے اور آپ کے حق میں مقبول ہو جائے، میرے اور آپ کے، ہم تمام کے. مولا کریم مجھے اور ہم تمام کو ہمارے بچوں کو بدبختی اور شقاوت سے مٹا دے،
دور کر دے،
سعادت مندی ہمارا مقدر فرما. جذبہ ویلفیئر میں جن حضرات نے ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا مولا، اور انہوں نے غریبوں کے لیے راشن اور امداد فراہم کی، اور جذبہ ویلفیئر کے دفتر کے لیے ہمارے ساتھ امداد کی، دونوں جہانوں کی نیکیاں عطا فرما. وہ دینا کسی خاص کے لیے نہیں، تیرے بندوں کے لیے ہے مولا کریم. ہمیں ان کی امانتوں کا لحاظ رکھنے کی، خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی وکالت کا صحیح منصب عطا فرما. اور مولا کریم جس غریب تک وہ پہنچا، مولا کریم اس غریب کے دل سے جو دعا ان کے لیے نکلی، ان کے بچوں کے لیے نکلی، مولا کریم علی اور ان غریبوں کے حق میں بھی، اور جو اس میں شامل ہے مولا کریم ہر ایک کے حق میں قبول فرما. جہاں جہاں پر ویلفیئر کام کر رہی ہیں اور انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں، مومنین مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہیں، مولا کریم ان کے حلقوں کو آباد رکھ، ان کو ترقی عطا فرما، ان کے ساتھ امداد کرنے والوں کو دارین کی خوشیاں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سب سے بڑی دعا بنی اسرائیل کے ایک عابد نے نہیں مانگی تھی، بہت بڑا نمازی تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، مرا تو کافر ہو کے مرا. صحابہ نے پوچھا حضور کیوں، فرما عبادت تو بڑی کی تھی، خاتمہ خیر کا نہیں مانگا تھا. آئیے جلدی سے وہ دعا کریں جو تمام نیکیوں کا حاصل ہے. مولا کریم جب تک زندہ رہے عافیت و ایمان کے ساتھ رہیں، سختی سے محفوظ فرما، آزمائش سے محفوظ فرما، آسانیاں پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما، عافیت عطا فرما. جب وقت لکھا ہوا ہے تو تیرے محبوب کے کلمے پہ ہمیں مار، عزت کی موت ہمیں عطا فرما. دل بھی تیری یاد میں گما ہوا ہو اور زبان بھی تیری توحید اور تیرے حبیب کی رسالت کا ترانہ پڑ رہی ہو، اور مولا کریم کل قیامت میں تیرے محبوب کی شفاعت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قبولیت کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجیے آنکھ بند کر کے، باب الرب اللهم صل على سلام
سلام.
جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد، طب القلوب دواه وعافيه الابدان وشفاء بنو الابصار وضياء واله وصحبه بارك وسلم. صلاه وسلام عليك يا رسول الله. ملائكه جو عہد کیا ہم نے، تیری توفیق کے بغیر ہم اس پر قائم نہیں رہ سکتے. مولا کریم اس عہد کی پاسداری پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہاتھ نیچے نہ آئیں، سروں کو بند، سروں کی آنکھوں کو بند کیجئے، سر کی آنکھوں کو بند کیجئے، اور بائیں طرف اپنے دل کی طرف سر کو جھکائیے. قدر والی رات ہے، قبولیت والی رات ہے. میرے آقا کے مبارک گنبد کا تصور لائیے ذہن میں، جنت البقیع کا وہ مبارک مقدس منور و مستریح تصور لائیے ذہن میں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیابت صحابہ کرام کے مبارک چہرے آپ کے ذہنوں میں آ رہے ہوں گے، وہ لائیے. انہی کو آپ نے پہچاننا ہے قیامت کے دن، اور وہی آپ کو لے جائیں گے خدا کی بارگاہ میں بخشوانے کے لیے. اس نیت کے ساتھ کلمہ شریف پڑھیے کہ مرنا حق ہے اور قبر میں جانا حق ہے، کفن پہننا حق ہے، اکیلا قبر میں لیٹنا حق ہے، قبر سے اٹھنا حق ہے، رب کا دیدار حق ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچنا حق ہے، مصطفیٰ کے دامن شفاعت تحت آنا حق ہے. اللہ ان جملہ امور میں عافیت رکھے، دنیا سے زیادہ قرار اور چاشنی عطا فرمائے. اس نیت سے صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، اسی کو جتلانے کے لیے، اسی کو بتانے کے لیے، اسی کے لیے اس رات کو اپنی تبدیلی کی نیت کرتے ہوئے مل کر پڑھیے. شرم اور حق کو چھوڑتے ہوئے اس رب سے نئے لگا کر دل سے اٹھائیں، دل پر ختم کریں، بازازے بلند پڑے، دیوانوں کی طرح پڑے. جس طرح ایک بھکاری اپنے آقا کے حضور بھیک مانگتا ہے، جس طرح ایک مجرم اپنے آقا کے دامن کو پکڑ کر معافی کی درخواست کرتا ہے، پڑھیے مل کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برحمتک یا رحم الراحمین. اللہ ہماری ان تمام کوششوں کو اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین. اے شیر صلاۃ والسلام کا ہو.